بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے، اور قرآن کریم شرک کی نفی کرتا ہے، اعتقادی چاروں قسموں کی اور فعلی متنوع کی. قرآن کریم کے نزول کے وقت چار قسم کے مشرکین موجود تھے، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالجن، مشرکین بالملائک، مشرکین بالعباد الصالحین. چار قسم کے کفار مخاطب تھے، مجوسی، یہودی، نصرانی اور کفار محض. عام طور پر روئے سخن چار کی طرف رہا ہے، یہود، نصارہ، مشرکین اور منافقین. دنیا میں شرک ہوا ہے چند وجوہ سے، جن میں جہل بالمصالح شرعیہ اور تجاوز عن الحد شرعی فی التعظیم والمحبہ. قرآن کریم تین طرح دلائل کا استعمال کرتا ہے، عقلی، نقلی، وحی. قرآن کریم کے ہر سورت کا موضوع، مقصد، غرض، خلاصہ، امتیاز، ربط، دعویٰ موجود رہا ہے. پہلی سورت میں الوہیت کا تعارف ہوا ہے، پانچ اسماء ظاہرہ سے اور پانچ مزمرہ سے. دوسری سورت بقرہ میں مسائل سمانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور صداقت کتاب، رسالت کا بیان، ایمان بالآخرت، جہاد، انفاق، تنظیم، آداب اور اس زمن میں تہذیب الاخلاق، السیاست المدنی اور تدبیر المنزل. سورہ آل عمران میں اصلاً رد نصارہ ہے، ان کے چھ شبہات چھ کے چھ رد کیے گئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے پیغمبر ہیں. نصرانیت ممدوح فی الکتب و فی ھذا القرآن ہے. تثلیث فی التوحید عقلاً نقلاً ثابت ہے. عیسیٰ مسیح نے خدا کو اور خدا نے ان کو ابن اور اب کہا ہے، اور خود اس کتاب میں نصارہ اور مسیحیوں کے فضائل و مناقب ہیں. چھ کے چھ شبہات کا رد غرر نکل سطح سے کیا گیا ہے، اور ابدیت مسیح پر 33 نقطے نقل کیے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر جانے سے پہلے دنیا میں مشہور قول کے مطابق 33 سال ناسوتی زندگی گزاری. علماء سو کے زمائن اور قبائح ذکر کیے، اور بدر و احد دو غزا لڑوائے گئے. جس مجاہد کی تربیت بقرہ میں کی، اس کو عملاً دکھایا کہ وہ کامیاب ہے. تو سورۃ النساء شروع ہوئی، جو انعمت علیہم کی تفسیر ہے، اور اس میں پہلے حصے میں 75 آیات، 57 آیات اور ان میں 16 مسائل ہیں جو لوگ خود کر سکتے ہیں. دوسرے حصے میں 75 آیات اور 8 مسائل ہیں جن کے لیے رائی و حاکم کی ضرورت ہے، اور اخیر میں لوگوں کی قسمیں ہیں. سورہ مائدہ میں بیان تھا حل و حرمت کا، اور 42 قواعد اس پر ذکر کیے. نزول اللہ درست ہے، نزول العباد باطل ہے. محرمات اللہ صحیح ہے، محرمات العباد باطل ہے. انعام میں آداب تبلیغ ہے، کہ ایک مبلغ اور داعی اللہ کو زندگی میں کن مسائل سے گزرنا ہے. 63 مرتبہ قل اور بغیر قل کے امر ہے، عمر بھر مسئلہ بیان کرنا ہوگا. 23 جگہ قالو قالو عقبات ہے، مشکل گھاٹیاں ہمیشہ یہ مقابلے پر رہیں گے. اور آراف میں تسلی ہے بے واقعات انبیاء سے تا. انفال میں جنگ کی تیاری ہے، 6 قاعدے یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ، اور توبہ کے اندر کفار و مشرکین و منافقین سے التبریہ اور بیزاری کا اعلان ہے. سورۃ یونس میں تین دلائل نقلی ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یونس علیہ السلام کے، اور بقیہ دلائل عقلی ہے. اور مشہور شبہ کا رد ہے کہ یہ بزرگ، یہ قبروں والے، درگاہوں والے ہمارے کام آئیں گے، ہاؤ لائے شفاؤنا عند اللہ، آیت نمبر 18. اور اس شبہ کا تفصیلی رد فرمایا. ہود کے اندر 6-7 پیغمبروں کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام بیٹے کو نہیں بچا سکے، صالح اور ہود معذب قوموں سے جان نہ چھڑا سکے، ابراہیم علیہ السلام کیسے غمگین ہوئے ملائک کو دیکھ کر، اور لوط علیہ السلام کیسے صدمے میں رہے قوم کی نافرمانی اور بد کرداری دیکھ کر، اور شعیب کیسے پریشان ہوئے، اور موسیٰ کیسے فرعون سے تنگ تھے. اے پیغمبرہ، آپ کو بھی تسلی رہنا چاہیے. اور یہ شبہ جو انہوں نے کیا کہ یہ کام آئیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے. کام آنے کے لیے تین صلاحیتیں ضروری ہیں، تصرف، نفع و ضرر کا اختیار، اور علم غیب. تو تصرف کہاں ہے؟ یعقوب پیغمبر، ابو انبیاء بنی اسرائیل کو پتہ چل گیا کہ بیٹا بڑے مقام تک پہنچنے والا ہے، لیکن بیٹوں کے شر سے بچا نہ سکے، اور وہ چاہتے تھے کہ یوسف بچے، لیکن نہ بچ سکا. نہ تصرف ہے، نہ نفع ضرر کے مارے گئے. اور وہ کنعان میں ہے، کنویں کنعان میں، اور بازار مصر میں غلام بنے ہیں، عزیز مصر کے گھر میں ہیں اور جیل میں ہیں، اور پھر وزیر اعظم مصر کے بنے، اور یعقوب رو رو کر آنکھیں ان کی جاتی رہی. تو پیغمبر، کوئی غیب دان نہیں ہے، لہذا قیامت پر یقین ضروری ہے. سورت رات اور قیامت کا وقت، یہی مسائل ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیے سورہ ابراہیم. اور وہ کیے پیغمبر چونکہ اولاد ابراہیم ہے، اس لیے ان کے ساتھ بہت مشابہت ہے. اور وہ چار امور جن کا مرتکب مستحق کے عذاب بنتا ہے، تکذیب بالآیات، استہزاء بالآیات، تکذیب بالرسل، استہزاء بالرسل. اور اس کی تفصیل سورۃ ہجر، اور اس کی مزید تفصیل بیان محرمات، تعبیدی اربا کے ساتھ نحل، ہر طرح کے شرک اعتقادی اور فعلی کا تفصیلی رد. اور معجزات اور کرامات برحق ہیں، معجزات انبیاء کے، کرامات اولیاء کے. اور جو معجزات و کرامات دیکھنے کے بعد بھی اہانت کرے، ان کے اوپر آباد ویران ہو جائے گا، ان کا ملک الٹ جائے گا، ان کو وہاں سے نکلنا ہوگا. اور اس پر واقعہ معراج اور دیگر واقعات بالتفصیل. اور تفسیری کرامات اولیاء سورہ کہف. ولی کی کرامت برحق ہے جب وہ موحد و متبع سنت ہو، لیکن متصرف وہ بھی نہیں ہے، اصحاب کہف تصرف نہ کر سکے، نفع و ضرر کے مالک نہیں ہے، جان نہ چھڑا سکے، غیب دان نہیں ہے، شہر کے حالات سے بے خبر تھے. اے پیغمبر، موسیٰ خضر سے بے خبر، خضر موسیٰ کے علوم سے نواقف، حضل کرنے نہ بے حیات کی تلاش میں مرے، نہیں پا سکے. اے پیغمبر، آپ نے کہا تھا اصحاب کہف کا قصہ بتاؤں گا، دیر ہو گئی، کیونکہ غیب دان آپ بھی نہیں ہے، نہ متصرف ہے، نہ نفع ضرر کے مالک. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. کوئی نبی اور ولی غیب دان نہیں. دیکھو زکریا علیہ السلام بیٹے کے لیے پریشان ہے، مریم نہیں حاملہ ہونا چاہتی ہے، قدرت سے ہو گئی، اور تمام انبیاء ابراہیم اپنے والد مشرک سے تنگ ہیں، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کے سب غیب دان نہیں ہے، متصرف نہیں ہے، نفع ضرر کے مالک نہیں. وہ غیب دان اور نفع ضرر کا مالک چھوڑو، خود پریشان ہے. دیکھو موسیٰ کا تفصیلی واقعہ فرعون کے ساتھ سورۃ طٰہٰ. خدائی مدد و نصرت آئی اور موسیٰ کی جان بچی اور ان کی عزت محفوظ ہوئی. سورۃ طٰہٰ، ایک موسیٰ علیہ السلام نہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، ادریس، ذوالکفل، یونس، زکریا، یحییٰ، مائی مریم، عیسیٰ، سب کے سب ایک اللہ کو پکارتے تھے، یدعوننا رغبا ورہبا، سورۃ انبیاء. اور یہی طریقہ ہے عبادت مخلصہ کا، سورۃ حج. اور عبادات مخلصہ پر قواعد و ضوابط. عبادات مخلصہ کے نتیجے میں اوصاف کاملہ پیدا ہوں گے. قد افلح المؤمنون، 10 اوصاف مسلمان کا ہونا ضروری ہے، اور اس لیے کہ معاشرے میں بے حیائی نہ رہے، بدفعلی نہ رہے. دفع الفحشاء عن المعاشرہ، زانی کو حد لگاؤ، تہام کو کوڑے مارو، بیوی پر بھی نہ حق بات نہیں کہہ سکتے ورنہ عذاب میں آ جاؤ گے، لعان کی صورت کے لیے تیار ہو جاؤ، بغیر اجازت کسی کے گھر نہ جانا، اجنبی عورتوں سے نہ ملنا، عورتیں پردہ نشین رہے، اپنی نگاہ اور شرمگاہ بچا کے رکھے، سوائے اپنے محارم کے بناؤ سنگار نہ دکھائے، بوڑھی عورت ہے وہ مختصر لباس پہن سکتی ہے خاص وقتوں میں، لیکن وہ بھی عزت عفت کا خیال رکھے، اور اس پر حجاب تستر اور خانگی امور کے تحفظ کے قواعد. سورۃ نور مکمل. قرآن کریم خاص ہدایت کے لیے آیا، صداقت اس کی برحق ہے. پیغمبر کا معجزہ ہے، اعجاز رسول ماننا پڑے گا. دعویٰ توحید کا اثبات، رد شرک فرقان، یہ کوئی شعر و سخن نہیں ہے. سورۃ شعراء. ایک چونٹی اور ایک ہدہد بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب دان نہیں. سلیمان و داود بھی غیب دان نہیں ہے، ان کے بیانات اور تفصیلی واقعات کہ غیب دان متصرف نفع ضرر کا مالک صرف اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے، وہ قبطی ہاتھ سے مرا، اور وہ کہیں جا رہے تھے، وہ شعیب کے گھر پہنچ گئے، اور شعیب کو معلوم نہیں تھا کہ یہ پیغمبر ہے. بیٹی دے دی اور راستے میں تکلیف میں پڑ گئے. اندھیری رات، جاڑے کا موسم، ٹھنڈی ہوا، بھولا ہوا راستہ، اور راستے میں بچہ پیدا ہوا. حضرت موسیٰ آنکھ سمجھے اور وہ شعلہ الہی، حقیقت میں ذات الہی کا جلوہ تھا. تو پیغمبر کہاں غیب دان ہے؟ کوئی ایک بھی غیب دان نہیں. شعیب کو علم غیب ہوتا تو اپنی حاملہ بیٹی داماد کے ساتھ سفر پر سردی میں جھاڑے میں رات کو روانہ نہ کر دیں. اور موسیٰ علیہ السلام غیب دان ہوتے تو 10 دن اور ٹھہر لیتے. اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر بن کے مصر چلے گئے، اور بی بی صفورہ سمجھی کہ بھیڑیا جانور درندہ کھا گیا، اگر بکری اور بچے کو لے کر کے واپس اپنے والد کے گھر گئی. ابا جان نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ وہ رات کو آگ لینے گیا تھا، صبح ہو گئی نہیں آیا، غالب گن کوئی درندہ کھا گیا. ارے تو شعیب بھی مطمئن ہو گئے کہ کھا گیا درندہ. ہم موسیٰ مصر میں فرعون کے ساتھ خدا کی وحی اور معجزات لے کر برسر پیکار ہے. ہم مدین کے اندر ان کا سوگ بنایا جا رہا ہے. اے پیغمبر، دو شہروں کے حالات سے دو پیغمبر نواقف ہیں، تو سارے جہان کے حالات کون جانے. لیکن یہ ابتلاء و آزمائش پر حق ہے، اہل حق پر بھی آئیں گے تاکہ سچے جھوٹے کا فرق ہو. سورۃ عنکبوت. آخری فتح اہل حق کی ہوگی سورۃ روم. یہی نصیحت ہے توحید کی اور رد شرک کی، اللہ کے نیک بند اور کامل حکمانے کی. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان. اللہ کی عبادت جاری رکھو. الف لام میم سجدہ. مشرکین سے آخری تفسیری جنگ احزاب، اور اس میں رسوم فاسدہ، معاشرتی برائیوں کا رد. لے پالک بیٹا نہیں، اس کی بیوی اپنی بہو جیسی نہیں. کسی کے دل میں دو دل نہیں، غلط پروپیگنڈے مت کیا کرو. بیوی کو حق نہیں کہ خاوند سے نہ حق مطالبہ کرے. پیغمبر کی بیوی کو جائز مطالبہ بھی نہیں کرنا ہے. جن کا مقام بلند ہو، احتیاط زیادہ ضروری ہے. اور پیغمبر کی بیویوں کے فرائض، منصبی، ذمہ داریاں، مقامات، اور اس زمن میں مسلمان مرد اور عورتوں کے اوصاف. معاشرے سے برائیاں ختم کرنی پڑے گی، ان کے تجھے قربانی دینی پڑے. فلما قضا زید بن حوتر زوجنا کہا لکہ لا یکون علی المومنین حرج. پیغمبر کے مقامات، امت کے مقامات، اور سورت کے آخر اور مکمل. قیامت تفصیلاً آنے والی ہے، سبا و فاطر. اس پر قواعد و شہادت موجود ہے. سورہ یاسین انبیاء کی. ملائک کی شہادت صوافات. جن اور انس کی شہادت سورت سواد اور زمر. اور 7 سورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے. حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف. یعنی مومن اللہ سے مدد مانگے. حامیم مومن. مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی عبادت کرے. حامیم سجدہ. فائدہ تب ہوگا کہ مسلمانوں سے معاشرہ و مشورہ ہوگا. حامیم شورا. دھوکہ نہیں چلے گا. عقائد میں ملاوٹ نہیں چلے گی، نہ اعمال میں زخرف. اللہ دشمنوں کو دھوئے، ان کو دھوئے اڑا دے گا دخان. ان کی آبادیاں الٹ دے گا جاسیہ. ان کو کھنڈرات کر دے گا احقاف. اور پیغمبر محمد رسول اللہ اس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے. سورت محمد اور سورت قتال. اور آخری عظیم فتح مکہ مکرمہ کی، جو حقیقت میں فتح العالم ہے اور فتح البلاد والعباد ہے، اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فتح نزول میں 111 ہے. اور موجودہ سورتوں میں 48 ہے. اس سورت میں فتح کی 4 قسمیں. پہلی قسم لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، گناہ معاف ہونا سب سے بڑی فتح ہے. دوسری فتح ویتم نعمتہ علیک، خدا کی نعمتوں کا حاصل ہونا بڑی فتح ہے. تیسری فتح ویہدیک صراطا مستقیما، صراط مستقیم پر قائم رہنا اور مستقل مزاج رہنا، یہ زبردست فتح ہے. جب یہ تین فتح حاصل ہوئی تو چوتھی ہوگی یعنی خدا کی مدد و نصرت، وینصرک اللہ نصر نازل. سورت میں چار رکو ہیں، پہلے رکو میں مغفرت و ذنب ہے، دوسرے رکو میں اتمام النعم ہے، تیسرے رکو میں ہدایت الطریق اور ثبات علی الحق ہے، اور چوتھے رکو میں نصرت خداوندی کے اعلان اور بشارت ہے. ما قبل کے ساتھ ربوط واضح ہے، وہ قتال ہے اور یہ فتح ہے، قتال کے بعد فتح یقینی ہے، اور وہ سورت محمد ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوحات. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال، جبکہ عمر شریف 53 سال ہو گئی، اللہ کی خاص حکمت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. ہجرت کے بعد آپ اور صحابہ حرم شریف کی رویت اور زیارت کے لیے بے قرار تھے، لیکن حالات مشرکین کے ساتھ بہت کشیدہ تھے، امکان نہیں تھا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں. سنچے کے قریب آپ نے خواب دیکھا کہ میں اور صحابہ خیر و عافیت سے عمرہ کرنے گئے، ہم مشرکین نے تعرض نہیں کیا، ہم خیریت سے واپس ہوئے. یہ خواب فجر کے بعد سنایا، صحابہ کرام کو جوش آیا، انہوں نے کہا چلے. آپ نے کہا اس میں اس کا قرینہ نہیں ہے کہ اس سارے، ہو سکتا ہے آگے چل کر اللہ اس کو آسان فرمائے، لیکن بہرحال ایسے کوئی قرینہ بھی نہیں تھا کہ اس سال نہیں، منع کرنے کا بھی قرینہ نہیں تھا. تو صحابہ کا جوش دیکھ کے آپ بھی حاضر میں سفر ہوئے، اور 1400 صحابہ کا لشکر لے کر جب حدیبیہ مقام پہ پہنچے، جو حدود حرم سے متصل جگہ ہے، اور وہاں ایک حصہ حرم میں بھی داخل ہے، آپ نے خیمے ڈالے تو مشرکین کو اطلاع کی کہ ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں. مشرکین نے آپ کو وہاں رکا اور کہا کہ آپ آگے نہیں آ سکتے، آپ بھی چاہتے تھے کہ خون ریزی نہ ہو. طویل گفتگو کے نتیجے میں فیصلہ ہوا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے جائے گی، اور اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے شرائط سے آئے گی. یہ صلح بظاہر حکمت کے منافی تھی، مگر خدائی قدرت اور نبوت کی شان و شوکت سب پہ غالب ہے. اب بغیر لڑائی کے گئے، حرم کے حدود میں خون نہیں ہوا، اور اگلے سال عمرہ آرام سے ہوا، اور صنعت تیسرے سال اللہ نے خواب سچا کر کے مکہ مکرمہ اور پھر تمام جزیرہ اللہ نے فتح کر کے دے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے فتح کر کے دے دیا آپ کو فتح کھل کر. آیت کا نزول ہوا ہے حدیبیہ کے ماحول میں، آپ مشرکین کے ظالمانہ شرائط مان گئے، اور صحابہ کے دل زخمی ہوئے. خدائی فیصلے اور نبوت کی حکمت پر قانی اور صابر ہوئے. اللہ نے 2 سال پہلے مکہ فتح کرنے کا اعلان کر دیا. اس اعلان میں 3 فائدے تھے. ایک فائدہ یہ کہ پیغمبر کے خواب کی صداقت کا اعلان ہوا، دوسرا یہ کہ صحابہ کا آنا فضول نہیں ہوا، اور تیسرا یہ کہ مشرکین کا ان کو روکنا مشرکین کے حق میں اچھا نہیں ہوا. اس آیت کے نزول کے 3 زبردست فائدے ہوئے. پہلا فائدہ صداقت رویائے رسول، دوسرا فائدہ التسلیہ للاصحاب، اور تیسرا فائدہ درہا فی حق المشرکین. سخت مضر ثابت ہوا، مشرکین کی تباہی ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے فتح کر کے دے دیا آپ کو فتح واضح. میں تفسیر کر رہا تھا آج سے 16 سال پہلے، میں نے کہا یہ اجمالاً مکہ کی فتح ہے، تفصیلاً پورے عالم کی فتح ہے. میں نے کہا یہ اجمالاً مکہ کی فتح ہے، تفصیلاً عالم کی فتح ہے. خواب دیکھتا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہیں تفسیر زبردست کی ہے سورہ فتح کی، جزاک اللہ خیر، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں اجمال اور تفصیل کس طرح معلوم. میں نے کہا مکہ کا نام نہیں آیا، یہ اجمال ہے، مکہ کے حق میں اجمال ہوا، اور پورے عالم کے لیے یہی تفصیل ہے، کیونکہ عالم کا ذکر ہو ہی نہیں سکتا، روم فارس عرب عجم سب فتح ہو رہا ہے. کہتے ہیں میری تفسیر میں اس طرح ہے، میں نے کہا آپ یہاں تک پہنچے نہیں، ہنس پڑے. کہنے لگا آپ نے پہچان لیا؟ میں نے کہا امام رازی رحمت اللہ علیہ حضرت صورت حج میں انتقال کر چکے ہیں. آگے تفسیر کسی نے لکھی ہے مگر اس شان سے لکھی ہے کہ پتہ نہیں چلنے دیا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور جب صورت کہف میں نے کہا کہ موسیٰ افضل ہے، اس کی شریعت اٹل ہے، اللہ نے نام لے کے ذکر کیا، خضر تابع ہے اور وہ مفضول ہے، نام ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے بھائی. تو آلوسی بغدادی خواب میں شاباش دینے آئے اور فرمایا یہ ایک بات مجھ سے رہ گئی ہے، کم ترک الاول للآخر، ہم نے فتح کر کے دے دیا آپ کو فتح مبین، واضح فتح. فتح مبین اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے عزائم قائم رہے، فتح مبین اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے اسباب سے زیادہ فائدہ ہو جائے، فتح مبین اس کو کہتے ہیں کہ قتل و غارت گری کم ہو اور نفع بہت زیادہ ہو، اس کو فتح مبین کہتے ہیں. سن 8 ہجری میں آپ آئے ہیں، مشرکین نے ہتھیار رکھ دیا، اور معلہ کے علاوہ بالائی حصے میں خالد بن ولید کے ساتھ کچھ آنکھ مچولی ہو گئی. آپ نے پہلے سے خالد کو کہا تیار ہو کر رہو، اوپر سے تم جانا. حضرت بہت بڑے کمانڈر ان چیف تھے صلی اللہ علیہ وسلم، خالد کو پہلے سے تیار کیا جنگجو لوگوں کو لے کر کے اوپر سے جانا، یہ صرف اوپر سے شرارت کریں گے باقی ان کی ہمتیں پست ہو گئی. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے لیے وہ جو پہلے گزرے ہیں ذنب اور جو بعد میں ہیں. یہ انسان سے جو ناپسند فعل ہوتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں. میں چاہتا تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤں اور آگے ادھر بیٹھنا. میں آ رہا تھا درس میں، اچانک طالب علم کی ٹوپی گر گئی، میں صف میں شریک ہو رہا ہوں، ایک آدمی کے پاؤں پر پاؤں آگے ہاتھ پر، اس کو کہتے ہیں لمم، اس کو کہتے ہیں لمم الا اللمم، بغیر ارادے ہو جاتا ہے. سن 1995 میں حج کے اندر طواف میں بہت رش ہو گیا، اتنا رش ہوا کہ قیامت تک میں اسے نہیں بھولوں گا. ایک نوجوان عرب لڑکی رش میں پھنس گئی اور مجھے عربی میں کہتی ہے کہ یا ابویا مازا تسنو بھی، ہر شخص سمجھتا ہے کہ آپ دھکا دے رہے ہیں، حالانکہ دھکا تو دور سے آ رہا ہے، بغیر اختیار کے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، دوسرا یہ کہ اختیار تو ہے اور ارادہ بھی ہے، لیکن فعل جو سرزد ہوا ہے اس کو چاہا نہیں، اس کو ذم کہتے ہیں. ذم، ذم بسل میں داغ دبے کو کہتے ہیں. تیسرا یہ کہ ارادہ بھی ہے اور فعل بھی چاہا ہے، تب جا کے گناہ ہوا ہے، اس کو سیئہ کہتے ہیں، جس کی جمع سیئات آتی ہے. اور چوتھا یہ کہ ایسا غلط کام کرے کہ ہر شخص اس پر افسوس کرے، اس کو خطیہ کہتے ہیں، خطیات جمائیں. اور پانچواں ایسا گناہ اور ایسا جرم کہ جس کی سزا ضروری ہو، پٹائی ضروری ہو، اس کو عصیان کہتے ہیں. معصیہ، معاصی جمع ہے. اور چھٹا فسق ہے. فسق گناہ کو بھی کہتے ہیں اور کفر کو بھی کہتے ہیں، اس لیے سب سے شنیع و قبیح فسق ہے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات، خاص کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادتاً تو کوئی ایسا فعل نہیں ہوا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. البتہ آپ ایک سوچتے تھے وہ ہو جاتا تھا، دوسرا آپ چاہتے تھے کہ ابو طالب مسلمان ہو جائے، اور مشرکین نے اس کے خلاف اس کو اکسایا. آپ کو تسلی دی کہ ہدایت آپ کے اختیار میں. تاکہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہو چکا ہے آپ کے ناپسندیدہ، اور جو ہونے والا ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ جو ہو چکا ہے وہ بھی معاف ہے، اور جو بعد میں ہوگا وہ بھی معاف ہے، یعنی جو آپ سے صادر ہوگا وہ گناہ ہوگا ہی نہیں، اسی کو عصمت کہتے ہیں. فل آیت تدل علی عصمت الانبیاء، آیت دلالت کرتی ہے عصمت الانبیاء. اہل سنت کے ہاں عصمت صرف انبیاء کی شان ہے. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ غیر نبی معصوم نہیں ہے. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، ابو حنیفہ، بخاری، شیخ عبد القادر، معین الدین، فرید الدین، نظام الدین، شان و ارشاد، کوئی بھی معصوم نہیں ہے. پانچ سال اور چھ سال کا بچہ معصوم ہے. اللہ اللہ، ان کے خطا خطا نہیں ہے. لیغفر لک اللہ، تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے لیے، ما تقدمہ وہ جو ہو چکے ہیں، من ذنب کا آپ کے خلاف اولا امور میں سے، وما تاخرا اور جو بعد میں ہوگا. زبردست کامیابی ہو گئی ہے. احمد رضا خان نے ترجمہ کیا ہے، ما تقدمہ من ذنب کا، ما تقدمہ من قرابت کا، وما تاخرا من امت کا. یہ ترجمہ عقلاً نقلاً غلط ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے بڑوں کی مغفرت ہوئی. تو یہ مسئلہ خود نزائیہ ہے. ابو طالب کفر پر مرا ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے. عبد المطلب، عبداللہ، آمنہ، فطرت کے موحد مرے. اور وما تاخر، اس سے تو چاہیے تھا کہ امت کو عصمت مل جاتی، کوئی قائل نہیں ہے. اور آپ نے اپنی ٹوٹی صفیہ، بیٹی فاطمہ، اور سب کو کہا ہے کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا، جو کچھ لینا ہو دنیا میں لے لو، اپنا عمل مناسب کر لو. اس سے صاف ظاہر ہے. آج کل حیدرآباد میں ایک مولوی زبیر صاحب پیدا ہوئے ہیں، بریلوی. اس نے ایک رسالہ لکھا ہے، مغفرت و ذم، اور اس میں لکھا ہے کہ خان صاحب بریلوی کی یہ تفسیر عقلاً نقلاً غلط ہے. توبہ توبہ. یغفر لک اللہ، تاکہ معاف کر دے اللہ آپ کے لیے، ما تقدم من ذنب کا وہ جو پہلے ہو چکے ہیں آپ کے خلاف اولا امور، وما تاخر جو بعد میں ہوں گے. اگر ما تقدم سے مراد آپ کے پہلوں کے گناہ، اور ما تاخر سے مراد آپ کے بعد والوں کے گناہ ہو، تو نبی کی عصمت تو ختم ہو گئے، غیر کے ثابت ہوئی اور خود کی نہیں رہی. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، خان صاحب بریلوی کے ترجمے پر اعتراض کے دو اصول یاد رکھنا. ایک یہ کہ اس سے پہلے چار ترجمے موجود تھے، شاہ عبد القادر کا ایک، شاہ رفیع الدین کا دو، شاہ عبد العزیز کا تین، شاہ ولی اللہ کا چار. یہ ہندوستان میں نقد موجود تھے. خان صاحب بریلوی نے ان سے بغاوت کی. علماء دہلی کی نظر اور علم کے مطابق بھی ان کا کنز الایمان غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کے تراجم و تفسیر میں سلف کا اتباع نہیں ہے، تو سلفن خلفن غلط ترجمہ ہے. ویتم نعمتہ علیکا، اور تاکہ پورا کر دے احسانات پر، احسانات کی بارش ہے. ویہدیک صراطا مستقیما، اور جما دے آپ کو صراط مستقیم پر. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، مدد کرے تمہاری اللہ مدد بھرپور زبردست. سب سے پہلے حضرت کا مقام اور مرتبہ، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، پھر صحابہ کا مقام اور مرتبہ، ویتم نعمتہ علیک، پھر تابعین کا مقام اور مرتبہ، ویہدیک صراطا مستقیما، پھر پوری امت کی شان، وینصرک اللہ نصرا عزیزا. پیغمبر کے معجزات چار ہیں، ایک تو آپ معصوم ہیں، دوسری خدا کی نعمتیں بہت ہیں، تیسری ہدایت واضح ہے، چوتھی نصرت واضح ہے. گویا پیغمبرانہ صفات میں اول عبادت ہے، جس کی نشانی عصمت ہے، دوسری شجاعت ہے، جس کی نشانی نعمت ہے، تیسری استقامت ہے، جن کی نشانی ثبات علی ہدایت ہے، اور چوتھی نصرت الہی ہے. والذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین، اللہ وہ ہے جس نے اتارا اطمینان مسلمانوں کے دلوں میں. حضرت نے جب صلح فرمائی حدیبیہ میں، وہ صلح اس طرح تھی کہ مسلمان بڑے خفا ہوئے، لیکن یہ کہہ کر کہ خدا کا پیغمبر ہے، دلوں کو اطمینان ہوا. لیزدادو ایمانم ما ایمانم، کہ بڑے ایمان در ایمان میں. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے ہاں لشکر آسمان و زمین کے. وکان اللہ علیما حکیما، اے اللہ علم و حکمت والا. اس وقت یہ صلح مناسب تھی، یہ کسی خوف و ڈر کی وجہ سے نہیں ہوا، خدا کے ہاں لشکر بہت. لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ داخل کرے مسلمان مرد اور عورتوں کو جنتوں میں، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے گا ان سے ان کے گناہ. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ حضرت کو فرمایا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما، آپ کا سب کچھ معاف ہے. اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچ گیا. لیدخل المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، پھر فرمایا ویتم نعمتہ علیک، ہر طرح کی نعمتیں مکمل ہے. ویکفر عنہم سیئات، پھر فرمایا ویہدیک صراطا مستقیما، پھر فرمایا وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، بڑی کامیابی تو یہ ہے. پھر فرمایا منافق مرد اور عورت، مشرک مرد اور عورت پٹیں گے. وینصرک اللہ نصرا عزیزا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو مدد کرے گا اس کا ظہور ہوگا. ویعذب المنافقین والمنافقات، اور سزا دے گا منافق مرد اور عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، مشرک مرد اور عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں نامناسب گمان، یہ خواب تھا، یہ آنا تھا، کدھر گیا خواب، کہاں ہے وہی، یہ رب گنڈے. علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر پڑے گی گردش ناکارا. وغضب اللہ علیہم، غضب کیا اللہ نے ان پر. ولعنہم، لعنت کی ہے. وأعد لهم جہنم، تیار کیا ان کے لیے دوزخ. وساعت مصیرہ، اور ناکارا بازگشت ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ کے ہاں لشکر آسمان و زمین کے ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، صحابہ کو تسلی کیوں ہوئی؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں گواہی دیں گے، اور یہ امت گزشتہ امتوں کے خلاف انبیاء کے حق میں گواہی دے گی. مولوی احمد رضا خان نے ترجمہ کیا شاہدن، حاضر ناظر. توبہ توبہ، استغفر اللہ، ایک غلط ترجمہ، اور وہ بھی آیت کا. بہت بڑا ظلم کیا ہے قرآن کے ساتھ، اور منصب نبوت کے ساتھ بدترین ظلم کیا ہے. شاہد کا معنی حاضر ناظر کسی طرح بھی نہیں ہے، اور شاہد کا معنی حاضر ناظر کرنا یہ گزشتہ زمانے کے کافروں کا کہنا ہے. صحیح حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، کتاب الحوض میں، کتاب الشفاعت میں، ترمذی شریف صفات و اہل الجنہ میں، کہ جب یہ امت گواہی دے گی تو گزشتہ امتیں کہیں گی کہ یہ تو موجود نہیں تھے، انہوں نے گواہی کیوں دی؟ گزشتہ امتیں نبیوں کے خلاف، وہ کافر تھی نا، اور وہ کہیں یہ امت موجود نہیں تھی، گواہی کیوں دے؟ تو یہ کہنا کہ گواہی وہ دے جو موجود ہے، گزشتہ کافروں کا عقیدہ ہے، اس امت کا عقیدہ نہیں. کیونکہ یہ امت گواہی دے گی اور امت حاضر ناظر نہیں ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. جو لفظ نبی کے لیے آیا ہے وہی لفظ امت کے لیے بھی آیا ہے، اس لیے شاہد یا شہید کا حاضر ناظر ترجمہ کرنا لغت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، عرف کے اعتبار سے، تفسیری قواعد کے اعتبار سے بغاوت اور انحراف دین ہے. اور یہ ترجمہ گزشتہ امتوں کے کافروں سے لیا گیا ہے. ہدایہ کتاب الشہادات میں ہے، الشہادت قد تکون بالمعینہ، گواہی کبھی تو دیکھنے سے ہوتی، وقد تکون بالاخبار المستفیضہ، اور کبھی کبھی معلومات سے ہوتی ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے بالاکوٹ باغ اور مظفر آباد نہیں دیکھا، لیکن آپ گواہی دیتے ہیں کہ واقعی وہاں زلازل آئے ہیں. اکثر نے مکہ و مدینہ نہیں دیکھا لیکن علم کی شہادت دے رہے ہیں. بے شک ہم نے رسول بنا کے بھیجا آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان لے آؤ اللہ اس کے رسول پر، وتعزروہ اور ان کی مدد کرو، وتوقروہ اور ان کی تعظیم بجا لاؤ، وتسبحوہ اور تسبیح کرو خدا کی، بکرتم واسیلا صبح و شام. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ کی، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو حالات سمجھنے کے لیے مکہ بھیجا تھا، کیونکہ وہ مکہ میں بہت معزز تھے. حضرت عثمان جب وہاں گئے وہ اصرار کرتے تھے کہ تم عمرہ کر لو، آپ نے کہا پیغمبر تو راستے میں بیٹھے ہیں، کیوں عمرہ کرو؟ باتوں نے طول اختیار کیا، اطلاع مل گئی، وہ بعد میں غلط نکلی کہ حضرت عثمان کو اہل مکہ نے قتل کیا. آپ بڑے ناراض ہوئے کہ اگر انہوں نے عثمان کو قتل کیا تو ہم خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. اور ببول کے درخت کے نیچے آپ بیٹھ گئے اور صحابہ سے بیعت لینے لگے. ویسے تو آپ رضامند تھے کہ واپس چلے جائیں، لیکن جب عثمان کے قتل کا سنا تو آپ نے کہا بدلہ لینا ہوگا. ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ کی، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالی کی. یہ مقام اور مرتبہ نبوت کو حاصل ہے. پیغمبر کے بعد خلفاء کی خلافت کی بیعت ہوتی تھی، لیکن پیران طریقت جو بیعت لیتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے سلسلے میں داخل ہوتا ہے اور پیر صاحب ان کا ہاتھ ہاتھ میں لے لیتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے اور پھر ان سے گناہوں سے توبہ کراتے ہیں. ہمیں بزرگوں سے حسن ظن ہے، لیکن ہم اس پر اشکال کرتے ہیں کہ اس طرح کا طریقہ صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، مجتہدین کے دور میں، محدثین کے دور میں نہیں تھا. ہم اس کی افادیت مانتے ہیں، ہم اس کی مشروعیت پر معترض ہیں کہ خلفاء کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں ہوئی. اور جن بزرگوں نے اس سے استدلال کیا ہے وہ استدلال حسن ظن پر تو حمل ہے، حقیقت پر حمل نہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں بزرگوں نے جو کیا ہے وہ صحیح، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ کے دور سے کے اندر دکھا لیں، امام بخاری کے دور میں دکھائے کہ مرشد اور پیر سے لوگ بیعت ہوتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے اور اس کو بیعت کہتے تھے، اور اس آیت کے ذیل میں صحابہ اور تابعین کی تفسیر دکھا دیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ جن دلائل سے بریلویوں کے صلاۃ السلام کو، پیجے اور کنڈے کو، چیلم اور برسی کو اور دیگر نظریات کو بدعت کہتے ہیں، وہی دلائل آپ کے رد کے لیے کافی. زیادہ سے زیادہ بات یہ آئے گی کہ دارالعلوم دیوبند جو مسلک صحیح کا مرکز و معدن ہے، ان کے مشائخ نے سلسلہ پیری مریدی رکھا ہے. حاجی امداد اللہ سب کے پیر تھے، حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت شیخ الہند، حضرت تھانوی، حضرت مدنی، سب پیر مریدی کرتے تھے. بیعت اور طریقت کو شریعت کے تابع بنائے. گویا اس وقت حکمت یہ تھی کہ ختم تو نہیں کر سکتے اس کو، البتہ اس ذریعے بعض بدعت اور رسوم کو روکتے ہیں. حضرت تھانوی کی تربیت و سالک اور مسائل و سلوک، حضرت شیخ الاسلام کے مکتوبات حصہ طریقت و معرفت، حضرت تھانوی کی امداد المشتاق، اور امداد السلوک، حضرت مدنی کے سلاسل، شیخ الحدیث مولانا زکریہ مرحوم کے شریعت و طریقت، یہ اس بات کی دلائل ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ چونکہ زمانہ حال میں دیوبندی پیروں نے ایک فساد برپا رکھا، دیوبندی پیروں نے، جتنے بڑے بڑے آپ کے ذہن میں ان سب کو کہتا ہوں، جتنے آپ کے ذہن میں، یہ سارے. اس لیے توحید و سنت کا تقاضا ہے کہ ان کا رد کیا جائے اور مخلوق کو آگاہ کیا جائے کہ ان سے بیعت پر نہ ایمان موقوف ہے نہ عمل موقوف. آپ نے اس دن سنا کہ ایک پیر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سا ذکر کرتے ہیں، یعنی آپ کو لیے نقشبندی، چشتی، قادری، سروندی ہونا ضروری ہے. اور جب میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو پھر اس کو گاؤں نہیں مل رہا تھا، اے بانچے سفید ہو گئے. جو میں نے کہا آیت کے نزول کے وقت یہ آپ کے ٹیکسالی سلسلے ایک بھی نہیں تھی. آپ بھی کہتا ہوں اور آئندہ بھی کہوں گا، اور الحسن نشایا ہوا ہے. ممکن ہے کسی زمانے میں یہ سلسلہ اتنا خیر کا ہو کہ لوگوں کے رشد و ہدایت میں مفید ثابت ہوا ہو. ہمارے زمانے میں ہم نے جو دیوبندی سلسلے کے پیروں کو دیکھا، بریلوی سلسلے والے تو مسلمان ہو تو بڑی بات ہے، ان کا تو مسلمان ہونا مشکل ہے، وہ تو مشرک اور بدعتی ہے. یہ جو اہل حق ہے ان کا جو سلاسل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں نفسانیت بے انتہا ہے، دکانداری بھری ہوئی ہے، خود غرضی بے تحاشا ہے، عقائد سے دوری ہے، بدعملی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. اس لیے ان سے دور رہنے میں ہدایت ہے، اور ان کا برملا رد کرنا خطبوں میں اور واعظ میں اور سلسلوں میں، یہ عین دیوبندیت ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، بے شک جو لوگ بیعت کرتے ہیں آپ کی، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالی کی. اس آیت کو پڑھ کر جو کہتے ہیں نقشبندی سلسلہ، چشتی، قادری اور یہ ثابت ہے اس سے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ جو وہ مما رزقناهم ينفقون کے نیچے مولوی نعیم الدین نے لکھا کہ تیجا چیلم برسی اور ثابت ہے، ایک ہی تو چیز ہے. اور اس بیعت کے نیچے یہ لکھنا کہ بزرگان دین کے سلاسل اس سے ثابت ہے، تو صلوا علیہ وسلموا تسلیما سے بدعتیوں کا صلاۃ و سلام کیوں ثابت نہیں؟ آپ کا جواب وہاں یہ ہے نا کہ یہ پیغمبر کا بتایا ہوا نہیں ہے، صحابہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جواب یہاں دے دیں، دیکھ کیسے گلے گھٹتا ہے پیر کا. پاکستان کے ایک نامی گرامی پیر نے، جو تقریباً تمام علماء دیوبند کا اس وقت پیر بنا ہوا ہے، اس نے مجھے خط لکھا اور اپنے مرید کو بھیجا کہ آپ کو اب تک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ سلام کہا ہے، خط میرے پاس موجود ہے. بہت بڑی بات ہے آپ کے لیے سلام کا ہے کہ کراچی میں وہ ہمارے مذہب پر مضبوط قائم ہے اور اس کو سلام کہو. اور خط میں لکھا کہ اگر میں بھی کبھی ملوں تو مجھ سے ذکر نہ کرنا, اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح خوابوں کا پردہ کرایا ہے, بیان کرنا جائز نہیں. میں نے خط پڑھا, وہاں جتنے لوگ تھے ان کو بتایا, پھر یہاں آ کے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا. یہی میرے پاس ذرائع تھے, ریڈیو پاکستان میرے اختیار میں نہیں, جو میرے ذرائع تھے وہ میں نے استعمال کیے. اور پیر صاحب کا مرید کچھ دیر بیٹھا رہا, پھر اٹھ کے چلا گیا. پیر صاحب نے جکارتا ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا, اتنا دباؤ تھا اس پر. جکارتا ایئرپورٹ سے مجھے فون کیا کہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ آپ نہ بیان کریں, آپ نے کیوں بیان کیا؟ میں نے کہا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, ان کے بعد مرزا جو نبوت کا دعویٰ کر چکا ہے جھوٹا ہے, اور آپ جو اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں کذاب ہے. میں نے کہا بخاری کتاب الرویا میں ہے جس نے خواب دیکھا اور اچھا خواب ہو فلیبشر بے الناس, لوگوں کو بیان کرے. یہ خواب جو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا اور حضرت علیہ السلام کا, یہ اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر اچھا ہے تو پابندی لگانے والے آپ کون ہیں؟ آپ ہمارے رسول کے بعد دوسرے کوئی نہ پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں, ہم تو حضرت کے بعد نبوت کے قائل نہیں. ایک دم فون بند کر دیا. میں بچے تو کچھ اوڑے جلے لیتا, پھر بس وہ گرم ہو کیری بتا کے زو مر لو. یہ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے بے لگام ہیں. مجھے اس کے اندازہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کا فاضل ہے, مگر ایسا فاضل کس کام کا جس نے وہ جو دیوبند میں بخاری جمع کرائی پھر دیکھی نہیں. بس اتنی بات ہے کہ میں اس کا نام نہیں بتاتا کیونکہ مقصد غیبت نہیں ہے, مقصد اس کے طریق کی مذمت ہے, اور اس کا رد ہے, اور وہ میرے اوپر واجب ہے. میں کروں گا اس کا. ان الذین یبایعونک, بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں, حضرت نے ببول کے درخت کے نیچے بیعت کی, انما یبایعون اللہ, بے شک وہ بیعت کرتے اللہ تعالی کی, ید اللہ فوق ایدیہم, خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, فمن نکسا, جس نے اس کو توڑا, فانما ینکس علی نفسہ, بس وہ توڑے گا اپنے خلاف, نقصان اس کو پہنچے گا. ومن اوفا بما عاہدہ, اور جس نے پورا کیا جو عہد کیا تھا, علیہ اللہ, اللہ تعالیٰ سے, فسیوتی ہے اجر عظیما, پسند قریب دے گا اس کو اللہ اجر بڑا. ومن اوفا بما عاہدہ علیہ اللہ, تو ہے علیہ اللہ. آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ جب سے میں نے طلب علمی کی اب تک میں نے علماء نحو سے پوچھا ہے, مجھے جواب نہ دے سکے. علیہ اللہ ہونا ہے, علیہ اللہ کیوں ہے؟ تو جواب انور شاہ زمانہ نے جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں قرآن کے قواعد اور ضوابط موجز ہے, کسائی اور سیبوے, خلیل اور نفتوے, رضی اور بابوے, اوسام یہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. تعجب یہ ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین و تبع تابعین نے ان اعراب کو برقرار رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قبور کو رحمتوں سے بھر دے. اتنا زبردست علم کا قرآن ہے کہ یہ اس طرح پڑھا جائے. سیوتی ہے اجر عظیما, پسند قریب دے دے گا اللہ اس کو اجر بڑا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات میں تشریف لے چلتے تو منافقین کہتے یار ہم بہت مصروف ہیں, یار ہمارا بہت کام ہے. کوئی آئے نہ آئے لیکن جب مجھے کہتے ہیں بڑی مصروفیت کام ہے, مجھے بڑی بری لگتی ہو بات. یا مجھے کہے کہ گھر خالی ہے تو میں کہتا ہوں ماہی ابھی آ رہا, کوئی گھر خالی نہیں ہے, ظالم جھوٹ بول رہا.